ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس وقت کو دیکھ لیں، کون سا وقت؟ اذ یتوفی الذین کفروا، جبکہ کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے ملائکہ آتے ہیں. الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، یعنی ملائکہ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ملائکہ ان کافروں کے چہروں کے اوپر اور ان کافروں کی پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں. بمقام من حدید، لوہے کے گرز کے ذریعے سے ملائکہ ان کی چہروں اور پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں. تو ان کافروں کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ملائکہ آتے ہیں اور ان کافروں کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں. یہ تو جسمانی ایذا ہو گئی. پھر ذہنی ایذا پہنچانے کے لیے یوں کہیں گے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ، ملائکہ کافروں سے کہیں گے، کافروں آگ میں جلنے والا عذاب تم چکھو. اور لو کا جواب محذوف ہے، لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک بڑا بھیانک سنگین معاملہ دیکھیں گے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سزا جو ان کافروں کو ہوتی ہے اس کی وجہ جو تمہارے ہاتھوں نے برے اعمال کر کے آگے بھیج دیے، یہ اس کی سزا ہے. سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ کے اندر بدن کے دوسرے اعضاء کا تذکرہ نہیں ہوا، صرف ہاتھ کا تذکرہ ہوا. اس لیے کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کا زیادہ تر تعلق دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہے، اس لیے ایدی کم بول کر کے طاقت، قدرت، محنت کو بھی مراد لیا جاتا ہے. جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی قدرت ان کے اوپر تھی، اس طرح ایک معنی یہ بھی مراد لیا جاتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑے ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یہاں ظلام بول کر کے مراد ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر بالکل ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یہ مراد لیا جائے گا. اس لیے کہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ کے لیے ظلم کے معنی کا حقیقی تصور محال ہے. اس لیے یہ معنی مراد لینے کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بالکل ظلم نہیں کرتے، کہ بغیر گناہ کے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب اور سزا دے رہے. کدابی آل فرعون والذین من قبلہم، دعب ہاولا، ان مکہ کے لوگوں کی حالت ان لوگوں کی حالت جیسی ہے، ان لوگوں کی عادت کی طرح ہے، یعنی فرعونیوں کے جیسی عادت اور حالت ہے. والذین من قبلی، والذین من قبلهم، یعنی ان کی عادت فرعونیوں جیسی ہے اور جو فرعونیوں سے پہلے نافرمان لوگ تھے ان کے جیسی ہے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا. جس طرح مکہ والے انکار کرتے ہیں، پچھلے زمانے کے کافر بھی اسی طرح انکار کرتے تھے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا کے اندر پکڑ لیا. تو جس طرح پچھلے لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی طرف سے سزا نے ان کو پکڑ لیا، اس طرح یہ مکہ کے کافر لوگ اگر جرم کریں گے، کفر کریں گے، اللہ ان کو بھی پکڑ لیں گے. کفرو والا جملہ اور اس کے ماں بعد والا جملہ ما قبل کی تفسیر بن رہا ہے. ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم. ذالک، کافروں کو سزا دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو سزا مل رہی ہے کفر کے اوپر؟ اس سبب سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمت کو بدلتے نہیں. جو کسی قوم کو اللہ تعالی نے وہ نعمت عطا فرمائی ہو، اللہ تعالی نے کسی قوم کو جو نعمت عطا فرمائی ہو، اس نعمت کو مصیبت میں اللہ تعالی بدلتے نہیں ہیں. مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بدلتے نہیں ہے. کب تک نہیں بدلتے؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ قوم کے افراد خود اپنی حالت کو بدل نہ دے رہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بناتے جب تک کہ وہ قوم کے لوگ اپنے حالات کو بدل نہ دے دے. نعمت نعمت ہے، لیکن جب قوم کے لوگ نافرمانی اور کفر پر اتر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو زحمت بنا دیتے ہیں. کیا کیا مکہ کے کافروں نے؟ بدلوا نعمتہم کفرن، پچھلی امت کے لوگوں نے اپنی نعمت کو کفر سے بدلا. جیسے کہ مکہ کے کافر لوگوں نے اللہ کی نعمت کے اندر ناشکری کی. کیسے ناشکری کی؟ اللہ تعالی نے ان کی بھوک اور قحط کے دور میں کھانا کھلایا، خوف کے ماحول میں حرم کی برکت سے امن عطا فرمایا، آخری نبی کو اللہ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا، اس کے باوجود انہوں نے نبی کا انکار کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور ایمان سے روکنے کا کام کیا، ایمان والوں کے ساتھ جنگ و جدال کا کام کیا. کیسے ان لوگوں نے جو ہے کتنی بڑی جو ہے حالت انہوں نے بدلی. تو اللہ تعالیٰ عام طور پر نعمت کو مصیبت میں تبدیل نہیں کرتے، بس جب لوگ اپنے حالات بدلتے ہیں تو نعمت مصیبت میں بدل جاتی ہے، نعمت زحمت میں بدل جاتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے اور ہر حال کو دیکھنے جاننے والے ہیں. اس آیت سے مفسرین نے یہ استنباط کیا ہے کہ جب کسی انسان سے، خاص کر کے سالکین، کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی نیکی چھوٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انوار مقصودہ ختم ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے حالات بدلنے کے اوپر نعمت مصیبت بنتی ہے، یہ حال جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، سالکین کے ساتھ بھی. جی
محمد کاش کے تم اس وقت کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، یعنی فرشتے نرحالی کے فرشتے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں لوہے کے سخت کوڑوں سے، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم کا آگ جہنم کا عذاب کا جہنم کی آگ کا عذاب چکھو، اور لو لرائیت امرن عظیمن کا جواب ہے یہ عذاب دینا بس اب
ان کدعب آل فرعون والذین من قبلہم. دیکھو یہ تکرار معلوم ہو رہی ہے ظاہر میں، ابھی آیا نا کدعب آل فرعون والذین من قبلہم، پھر آیا کدعب آل فرعون والذین من قبلہم، لیکن دونوں میں فرق ہے. پہلی جگہ میں کفر پر سزا ہونے میں تشبیہ دینا، یہ مفہوم معلوم ہو رہا ہے کہ کفر کے اوپر سزا میں تشبیہ، کہ جس طریقے سے پچھلی امت نے کفر کیا تو اللہ کی طرف سے سزا آئی، اس طرح موجودہ کفار اگر کفر پر اڑے رہیں گے ان پر بھی اللہ کی طرف سے سزا آئی. دوسری جگہ کے اوپر جب تک اللہ تعالی بندے اپنے حالات نہیں بدلتے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی حالات کو نہیں بدلتے. اللہ کی طرف سے حالات کب بدلتے ہیں؟ جب بندے اپنے حالات کو بدلے، اس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حالات نہیں بدلا کرتے. گویا دونوں جگہ کے اوپر الگ الگ مضمون ہے، الگ الگ مقصود کی طرف اشارہ ہے. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا کے اندر ہلاک کر دیا. وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے فرعونیوں کو ڈبو دیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سب کے سب جو ہے ظلم کرنے والے تھے. کلن سے مراد کیا؟ پچھلے زمانے کی جھٹلانے والی امتیں سب کے سب جو ہے ظلم کرنے والی قوم تھی. پچھلی امتوں کے اندر کسی پر زلزلہ آیا، کسی کو زمین میں دھسایا گیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی پر آندھی آئی، کسی پر مسخ کا عذاب آیا. قریش کفار مکہ کے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تلوار کے ذریعے سے سزا دی. آگے والی آیت بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا. حضور جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر جو بڑے بڑے قبائل تھے سب کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا، قریظہ کے ساتھ بھی حضور نے معاہدہ کیا، لیکن بنو قریظہ کے لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. سن 5 ہجری میں احزاب کے موقع کے اوپر معاہدے کے ایک اہم دفعہ یہ تھی کہ مدینہ سے مدینہ کے باہر سے اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے تو ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے. یعنی کہ باہر سے حملہ خور کوئی آئے، حملہ ور کوئی آئے تو ہم جو ہے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، ایسا نہیں. بلکہ مدینہ کے باہر سے اگر کوئی یہودیوں پر حملہ کرے تو مسلمان بھی اس دفاع میں شامل ہوں گے، مسلمان پر کوئی حملہ کرے تو یہودی بھی اس دفاع میں شامل ہوں گے. گویا کہ مدینہ پر کوئی بھی باہر سے حملہ ہوگا تو ہم سب مل جل کر کے اس کا دفاع کریں گے. لیکن یہ تو بنو وائل اور بنو قریظہ کے یہودی باقاعدہ سفر کر کے مکہ المکرمہ گئے، اور جا کر کے انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ ساز باز کی مدینہ المنورہ کے اوپر حملہ کرنے کی، اور 20 آدمیوں نے اس میں قریشی ابو سفیان اور سب ساتھی ان کے، اور یہ مدینہ سے گئے ہوئے یہودی سب نے کعبۃ اللہ کی دیوار سے سینہ لگا کر پکا معاہدہ کیا کہ جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہے گا ہم مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہیں گے. کتنی بڑی ان لوگوں نے معاہدہ شکنی کی، اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. اور بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر یہودیوں نے، بنو قریظہ کے یہودیوں نے مشرکین مکہ کو ہتھیار پہنچائے تھے، یہ بھی نقض عہد تھا، تو ان کے بارے میں نازل ہوئی آیت. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. زمین پر چلنے والے جانوروں میں سب سے بدترین اللہ کی نظر میں کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. کون سے کافر؟ خاص طور پر الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے عہد کیا کہ مشرکین کی مدد نہیں کرنے کی، باہر سے کوئی بھی حملہ کرنے آوے اس کی مدد نہیں کرنے کی. ایسا جنرل لگتے علامہ سیوطی تو زیادہ اچھا ہوتا ہے مشرکین کی تخصیص کے مقابلے میں. باہر سے کوئی بھی حملہ ور آئے اس کی مدد نہیں کرنے کی. ثم ينقضون عهدهم في كل مره، پھر وہ لوگ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. بدر میں جب انہوں نے مدد کی اور ان کو پروف دیے گئے کہ بھائی دیکھو تمہیں جو ہے مشرکین کو جو ہے مدد کی ڈوزیر دیا گیا، تو یہودی لوگ یوں بانی کرنے لگے ہم بھول گئے تھے اور ہم کو یاد نہیں رہا، نے چوک ہو گئی، اب آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، اس طرح رونا رونا روئے بناوٹی. اور پھر دوبارہ توڑ دیا عہد جب غزوہ خندق کا موقع آیا تب. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ غداری کرنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، غداری کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِمَّا، ان شرطیہ کے نون میں ما زائدہ کا ادغام ہوا ہے. سو اگر آپ ان کو پکڑ لے رہے، گرفتار کر کے آپ ان کو پا لے رہے کسی موقع سے، خاص طور پر جنگ کے موقع میں، تو ان کو تیتر بیتر کرو، تیتر بیتر کر دو ان کو، فرق تیتر بیتر کر دو ان کو، یعنی ان کی جمعیت منتشر کر دو، ان کا اتحاد پارا پارا کر دو، یعنی ایسی سخت کاروائی کرو ان کے ساتھ کہ وہ سب منتشر اور تیتر بیتر ہو جاوے، بکھر جاوے. فشرد بہم من خلفہم، ان کے پسے پشت لوگوں کو، من المحاربین بالتنکیل بہم والعقوبتی، یعنی جنگ کرنے والوں کو تکلیف دو اور سزا دو، اس طرح عبرتناک سزا دو کہ جو ہے وہ لوگ تیتر بیتر ہو جائے، منتشر ہو جائے، متفرق ہو جائے، اور آئندہ ان کی جمعیت دوبارہ جم نہ پاوے اور جو ہے وہ اٹھ نہ پائے، اس طریقے سے تم کرو. یہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کے ذوق کے مطابق اور ان کی تشریح کے مطابق ترجمہ مطلب ہوا. دوسرے حضرات کیا اگر کہتے ہیں کہ اگر وہ معاہدہ توڑنے والے یعنی بنو قریظہ کے یہودی تمہارے ہاتھ آ جائے کسی جنگ وغیرہ کے موقع پر، تو ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے پیچھے جو دوسرے کافر ہیں وہ بھی بھاگ جائے، یعنی ایسی عبرتناک سزا ان کو دو کہ دوسرے کافر بھی تیتر بیتر ہو جائے اور وہ بھی جو ہے منتشر ہو کر کے بھاگ جائے، ایسی زوردار ان کو سزا دو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اسی کے قریب مطلب بیان کیا کہ ان کو ایسی سخت سزا دو کہ دوسرے لوگ اس سزا کو دیکھ کر کے ڈر جاوے، ایسی بھیانک ان کو سزا دو. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے ساتھ ایسی سخت کاروائی کی جائے کہ دشمن اپنے ارادوں سے باز آ جاوے، اور ان کے جو کچھ عزائم ہو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس عزائم سے وہ لوگ باز آ جاوے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کرے. کون لوگ؟ جو ان کے پشت پناہ ہے، ان کے پیچھے ہے، وہ نصیحت حاصل کر لے وے اور وہ ہمت نہ کرے کہ وہ لوگ آگے گئے تھے، ان کے ساتھ تو ایسا ہوا، چلو اپنے بیٹھ جاؤ ورنہ اپنے ساتھ بھی ایسا کاروائی ہوگی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. اور اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم سے جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا خیانت کا، یعنی کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، پھر آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ معاہدہ شکنی کریں گے، معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، کیسے پتا چلے؟ فی العہد بامارت تلوح لک، بد عہدی کی کوئی علامت اور نشانی آپ کے سامنے ظاہر ہو جاوے کہ یہ سب نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے، اب یہ معاہدہ شکنی کرنے ہی والے ہیں. تو جن کافر قوموں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا اور معاہدہ شکنی کا اندیشہ ہے کہ لوگ معاہدہ شکنی اب کریں گے، تو کیا کرنے کا ہم کو بھی؟ فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَا، تو ان کا عہد واپس کر دیجئے، ان کی طرف ان کا عہد الٹا دیجئے. عَلَىٰ سَوَا، یہ حال ہے سواؤں، تاکہ آپ اور وہ دونوں برابر برابر ہو جائے. قائمِ فِي الْعِلْمِ بِنَقْزِ الْعَهْدِ، کہ بھئی عہد ختم ہو گیا ہے، اس بات کے علم میں برابر ہو جائے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ اطلاع دے دو تاکہ آپ پر بد عہدی کا الزام نہ آنے پائے، تہمت نہ آنے پاوے آپ کے اوپر بد عہدی کی. گویا یہ تعلیم دی گئی مسلمانوں کو، مسلمانوں کے امیروں کو، ذمہ داروں کو، کہ جب مسلمانوں کو کوئی علامت سے ظاہر ہو جائے کہ فلاں کافر قبیلہ اب ہم سے غداری کرے گا، کچھ علامتیں ایسی ظاہر ہونے لگے جیسے بنو قریظہ، تو ان کو اطلاع دے دو کہ بھائی دیکھو اب عہد ختم، تاکہ ان کو بھی اطلاع ہو جائے، وہ بھی تیاری کرنے میں مشغول ہو جائے، ہم بھی جنگ کی تیاری کر لے رہے. معاہدہ تھا تو کوئی جنگ کی تیاری نہیں کر رہا تھا امن کی وجہ سے، اب معاہدہ شکنی ہو گئی، ان کو اطلاع دے دی تو وہ بھی جنگ کی تیاری کر لے وے، ہم بھی جنگ کی تیاری کر لے وے، اور پھر وقت مقررہ پر جنگ ہو جا رہے. اور ان کو اعلیٰ سوا برابر سراور کا جواب دو، ان کو موقع آئے گا، جواب دینے میں برابر کوتاہی مت کرو، یہ بھی اس کا مفہوم نکل سکتا ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین، یعنی ان کی طرف سے معاہدہ شکنی کی علامتیں ظاہر ہوئی لیکن ہم نے باقاعدہ اطلاع نہیں دی کہ اب سے معاہدہ ختم ہے، پھر ہم نے حملہ کر دیا تو ہماری طرف سے خیانت ہوگی اور ہم پر تہمت آئے گی کہ ان مسلمانوں نے معاہدہ شکنی کی، اسی لیے ان کو اطلاع دے دینے کی کہ بھائی دیکھو تم لوگوں نے فلاں کام کیا نہیں، اپنے معاہدے کی شرط کے خلاف ہوا، اسی لیے اب تم تیاری کرو، ہم بھی تیاری کرتے اب میدان میں لڑ لیں گے. ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالی خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی، یقیناً زمین پر چلنے والے جانوروں میں سب سے برے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر لوگ ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. ان کی حالت ایسی ہے کہ آپ نے ان سے عہد کیا کہ وہ مشرک کافروں کی مدد نہیں کریں گے، پھر بھی انہوں نے ہر مرتبہ میں آپ کا عہد توڑ دیا. جو آپ نے ان سے کیا تھا اور وہ غداری کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، لہذا اگر وہ معاہدہ
تو لا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، شان نزول ہے وہ کافر جو بدر کے میدان سے جان بچا کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، نہ قتل کیے گئے نہ قید پکڑے گئے، جان بچا کے بھاگنے میں جو کافر کامیاب ہو گئے ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی. یا وہ کفار جو بدر میں آئے ہی نہیں، مکہ میں بیٹھے رہنے میں انہوں نے خیر سمجھی تھی، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیال نہ کیجئے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ نکلے، وہ بچ گئے ایسا نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے، بدر میں جاتے تو ہم بھی مرتے، یا بدر سے بھاگ نکل کر ہم بچ گئے، ایسا مت سمجھنا کہ وہ اللہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئے. انہم لا یعجزون، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتے. یعنی کفر شرارت پہ اڑے رہے تو آئندہ کبھی بھی آنٹی میں آئیں گے، یہ جو ہے چھوٹنے والے اور بچنے والے نہیں ہیں. ایک قرات کے اندر یا کے ساتھ بھی ہے اور مفعول اول معذوف آئی انفسہ، اور دوسری قرات کے اندر ان کا فتح ہے، اس صورت میں لام کو مقدر مانا جائے گا. وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، اور تم تیاری کرو ان کے لیے. وَاعِدُّوا لَهُمْ، ان کے لیے تیاری کرو. کائی کی تیاری؟ لِقِتَالِهِمْ، اس طرح کے شریروں سے قتال کرنے کے واسطے تیاری کرو. کتنی؟ مستطعتم، جتنی تیاری تم کر سکو اتنی تیاری تم کرو. من قوا، قوا کا لفظ عام ہے، گلول، پتھر پھینکنے، وہاں سے شروع ہو کر کے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، اسکڈ میزائل، ڈرون اٹیک، سب چیزیں لفظ قوت ان میں شامل ہو جاتی ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا جنگ کا سامان سے لے کر جدید ترین بڑے سے بڑے اسلحہ تک لفظ قوت کے عموم کے اندر شامل ہے. جو تیاری کر سکو وہ کرو، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قوت ان کی تفسیر تیر سے فرمائی ہے. کتنی پیاری تفسیر فرمائی تیر سے حضور نے، اور دوسرے حضرات نے کیا تفسیر کی، قلعوں سے، کوا کے معنی قلعے بناؤ، پرانے زمانے میں قلعے حفاظت کی چیزیں، اور حضور نے جو حدیث میں فرمایا کہ بھائی قوت کی تفسیر تیر ہے، اس کا کیا مطلب؟ کہ یہ ایک بڑی اہم اور فائدے کی چیز ہے، یعنی کہ حسر مقصود ہے، یہ بھی ایک اہم اور فائدے کی چیز ہے. اور تیر میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی دور سے رہ کر دشمن کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور اب اس کی جدید صورتیں آ گئی، بندوق، گولی، میزائل، AK-47، AK-56، راکٹ لانچر، یہ سب نئی شکلیں اس کی آ گئی، تو دور سے جس میں دشمن کو آدمی تکلیف پہنچا سکے وہ سب شامل ہو جاتی ہے اس کے اندر. وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیاری کرو ان کے لیے جو تیاری کر سکو طاقت میں سے. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، پلے ہوئے گھوڑے کے ذریعے. ترقی یافتہ دنیا میں بھی، آج بھی دنیا کے ہر ملک کے لشکر میں گھوڑا ایک جزء لازم ہے. ٹینک کا زمانہ آ گیا، بختر بن گاڑیوں کا زمانہ آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی گھوڑے کی افادیت آج تک ختم نہیں ہوئی، اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی. اور گھوڑا پالنے کا بڑا ثواب ہے، وہ چارہ کھائے اس کا ثواب، لید کرے پیشاب کرے اس کا ثواب، ثواب ہی ثواب ہے گھوڑا پالنے کے اندر، جبکہ اچھی نیت سے آدمی پالے. اس نیت سے نہیں پالے کہ دلہا بن کے بیٹھے گا اس پر، اس کے لیے تھوڑے گھوڑے پالنے ہوتے بے وقوف کہیں گے کہ بارات نکالنے کے گھوڑے پر. یہ ہے مسلمانوں کے لیے رونے کی چیز، گھوڑے پہ بارات نکالتے ہیں. ومن رباط الخیل، یہ مصدر ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں گھوڑے تیار رکھنے کے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو ڈراؤ، ان پر خوف اور رعب بٹھاؤ. یہاں مکہ کے کفار کو خاص طور پر مراد لیا گیا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے. وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دوسرے کافروں کو بھی، دوسرے دشمنوں کو بھی. کون ہیں؟ منافقین یا یہود؟ لا تعلمونہم، مسلمانوں تم نہیں جانتے ان کو، وہ کون ہے تمہارے دوسرے دشمن؟ اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ جانتے. اس سے مراد دیا مفسرین نے پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے اعدائے اسلام، یہ ہے اس کی مراد. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، قیامت تک جتنے بھی اعدائے اسلام آئیں گے وہ سب اس آیت کے اندر شامل ہے. اور دیکھو بھائی، وَاعِدُّوا لَهُمْ کے لیے کچھ خرچ بھی کرنا پڑے گا، اور اس خرچ پر بھی ثواب ملے گا تم کو. وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا. ایسا تھوڑا ہی کہ جماعت کو کھانا کھلائے تو ثواب ملے، جماعت میں جاوے تو ثواب ملے، پیسے خرچ کرے لو اجتماع میں دینے پر ہی پیسے ملے صرف، ایسا کس نے کہا؟ یہ آیت صاف کہہ رہی ہے، سیاق کو تو دیکھو. فی سبیل اللہ سے مراد ہے یہاں قتال فی سبیل اللہ، اس کے لیے جو پیسہ خرچ کرو گے یوفی الیکم، اللہ تم کو اس کے اوپر پورا بدلہ دیں گے، ثواب دیں گے. وانتم لا تظلمون، اور تم کو بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. اس لیے بھائی ان سب چیزوں کے اندر بھی جو ہے اللہ کے لیے خرچ کرو، ثواب ملے گا اس کے اوپر. جی،
اور یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بدر کے دن فرار کی راہ.
ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، ہم نے تفسیر القرآن میں اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے، کافر لوگ یہ خیال نہ کرے کہ وہ بچ کے نکل گئے. انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. چلو،
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے، یعنی کہ بھاگ جائیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس سے چھٹ نہیں سکتے. اور ایک قرات میں لا یحسبن ہے، یا کہ تختانیہ کے ساتھ، اور وہ مفعول اول، اس کا مفعول اول محذوف ہے، اور وہ انفسہم میں، اور ایک قرات میں انہم فتحے کے، حمزہ کے فتحے کے ساتھ ہے، اور لام کی تقدیر کے ساتھ، یعنی لانہم ہے، اور تم ان کے لیے تیاری کرو ان کے ساتھ قتال کرنے کی جتنی تم کر سکو اپنی طاقت سے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیر اندازی ہے. اور
پلے کبھی میرے کہنے کے بعد ایک وقت کا کھانا چھوڑا تو پھر مستطاع تم پر کیا عمل کیا تم نے؟ عبادت میں باری حدیث شریف پڑھنے گئی ہوں. چلو،
اور پلے ہوئے گھوڑے کے ذریعے، اور عبادت مصدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑے کو تیار رکھنے کے معنی میں ہے.
تاکہ پہلے زمانے کے طلبہ کا نعرہ کیا تھا، چو شمع اس پے علم باید گداق، شمع کی طرح وہ طلبہ پگھلتے تھے. پہلے زمانے کے دربار جو شمع اسفہ علم باید گداخ. اب مدرسے میں باید گداخ تو ہوتا ہی نہیں. اب مدرسے میں ماشاءاللہ ہوتے ہیں اور گھر جاتے ہیں تو باید گداخ تو ہو کے آتے ہیں. جی
تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو یعنی کفار مکہ کو ڈراؤ اور ان کے علاوہ دوسرے کو بھی یعنی اور وہ منافق اور یہود ہیں. تم اے مسلمانوں تم ان کو
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صلح کے لیے اگر وہ عادائے دین مائل ہوئے, سین کا کسرہ اور فتحہ دونوں طرح کی قرات ہے اس کے معنی ہیں صلح, تو تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو اور صلح کی طرف آمادہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ اگر عادائے اسلام کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئے تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ صلح کے اندر خیر ہے, بھلائی ہے, صلح کر لینی چاہیے اگر بھلائی ہے تو. لیکن ان کی طرف سے پیشکش ہو, اہل ایمان پیشکش نہ کریں, کیونکہ وہ پیشکش کریں گے تو یوں سمجھیں گے کہ یہ کمزور اور بزدل ہو گئے اس لیے یہ پیشکش کر رہے ہیں. ہاں اگر کبھی نرغے میں پھنس گئے, جان اور بہت سے بڑے خطرات سامنے ہیں, تو سلامتی کے خاطر خود مسلمان بھی صلح پیش کر سکتے ہیں, صلح میں پیشکش کر سکتے ہیں, جائز ہے یہ. اور وعاہدہم, صلح میں معاہدہ کر لو ان سے. مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ آیت آیت سیف کے ذریعے منسوخ ہے. اب صلح کی بات کرنے کے لیے شارٹ کٹ ڈالنے کا ہی صلح کی بات نہیں کرے, ایسا نہیں ہے, ایسے مصلحت دیکھ لینے کی. اس لیے بعض مفسرین کیا کہتے ہیں کہ فجنح لہا, یہ امر برائے استحباب ہے, برائے وجوب نہیں ہے, کہ اگر مسلمانوں کو صلح میں مصلحت معلوم ہوئے تو صلح کر لینے کی. اور مشہور تابعی مفسر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخصوصن بی اہل الکتاب, ان کی رائے میں نام کا دخل ہے کہ آیت کریمہ اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے, چونکہ یہ آیت بنو قریظہ کے متعلق نازل ہوئی تو کہا اہل کتاب کی طرف سے اگر اس طرح کی صلح کی پیشکش آوے اور مصلحت معلوم ہو تو صلح کرنے کی ورنہ نہیں کرنے کی. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. کیا مطلب اللہ پر بھروسہ کرنے کا؟ تم کو ایسا لگے کہ یہ لوگ صلح کر کے دھوکہ دیں گے, ابھی صلح کی بات کر رہے ہیں پھر دھوکہ دیں گے, اور مسلمانوں کو غفلت میں ڈال کر کے کوئی بڑا بھاری حملہ کر دیں گے, تو گھبراؤ مت, موقع مصلحت کا تو صلح کر لو اور اللہ پر بھروسہ کرو. وتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کرو. انہ ہو السمیع العلیم, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والے اور اعمال کو دیکھنے والے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے مضبوط رائے ہے اور امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کی رائے میں تھوڑی لچک ہے. چلو,
اور اگر وہ دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ, اور سین کے کسرے کے ساتھ اور اس کے فتح کے ساتھ ہے صلح کے معنی میں, اور تم ان کے ساتھ معاہدہ کر لو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے.
وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اور اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرے, کیا مطلب؟ صلح ظاہر میں کی, باطن میں دھوکہ دینے کا ارادہ ہے. کس طرح؟ تاکہ صلح کے نام پر آپ کے خلاف تیاری کرنے لگے. لیستعدوا لکم, صلح کے نام پر آپ کے خلاف وہ تیاری کرنے لگ جاوے, تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی اور شافی ہے. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت پہنچائی اپنی نصرت اور مدد کے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد ایک تو اللہ نے ڈائریکٹ فرمائی اور دوسرا جان نثار صحابہ کی جماعت دے دی جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کی نصرت اور مدد فرمائی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے دلوں میں الفت ڈال دی. بادل ایہن, دشمنی عداوت اور کینے کے بعد. اوس اور خزرج مراد ہے, اوس خزرج کے درمیان ایسی عداوت, ایسا کینہ, ایسی دشمنی, او ہو لمبا زمانہ گزر گیا. کیسی تھی دشمنی؟ معمولی معمولی باتوں میں لڑتے تھے. اس طرح لڑتے تھے کہ ایک تماچے کے اوپر تلواریں اٹھ جاتی تھی اور مرنے والا وصیت کرتا تھا کہ میرا انتقام لینا, تم لوگ خون کا بدلہ لینا, اور ظاہر کے اندر کوئی آثار نہیں تھے کہ اوس و خزرج میں اتحاد اتفاق ہو جائے, کوئی آثار نہیں. اور اس کے پیچھے سب سے بڑی انگلی یہودیوں کی تھی, چونکہ یہودی مدینہ میں رہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مقامی لوگ اوس خزرج لڑتے رہے نہ ہم مزے کرتے رہے, وہ انگلی کرتے ہی رہتے تھے. جب جب بھی کوئی معاملہ ٹھنڈا معلوم ہوئے تو ایک انگلی اور کر دے وہ یہودی, یہ کرتے رہتے تھے اور لڑائی چلتی رہتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ عداوت ختم فرما دی. یہ حضور کا معجزہ تھا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اگر زمین کی ساری دولت بھی تم خرچ کر دو تو بھی ان کے درمیان میں الفت نہیں ہو سکتی تھی. جھگڑے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ مال, دولت, اقتدار, حکومت, زمین, جائیداد, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, عورتیں. تو یہ فرمایا کہ زمین کی ساری چیزیں خرچ کر دیتے تو بھی الفت ناممکن تھی, ایسی جنگ تھی ان کے درمیان. ولکن اللہ الف بینہم, لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے درمیان الفت پیدا فرما دی. انہ عزیز حکیم, یقیناً وہ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر بڑے غالب ہے اور بڑے حکمت والے ہیں. ان کی حکمت سے کوئی چیز باہر نکل سکتی نہیں ہے. دیکھو بھائی, میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہوئے, باپ بیٹوں میں جھگڑے ہوتے ہوئے, بھائی بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہوئے, تو محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی میٹھی چیز لینے کی, سویٹ, کیڈبری, برفی, شکر, گوڑ, اور اس پر یہ آیت 40 مرتبہ پڑھ کے دم کر دینے کی, اول آ کے 3 بار درود کے ساتھ پھر وہ کھلانے کی, تو جوڑ اور محبت ہو جائے گی. لیکن اس کو ناجائز جگہ استعمال مت کرنا ورنہ ریئیکشن ہوگا, یاد رکھ لو. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 40 نمبر پر ایمان لائے, ایمان والوں کا چلا ہوا حضرت عمر کے ایمان پر. ان سے پہلے 33 مرد چھوئے عورتیں ایمان لائی تھی, حضرت عمر ایمان لائے 40ویں نمبر کے اوپر. بڑا واقعہ تھا حضرت عمر کا ایمان لانا, اور بڑی عجیب بات تھی. ان کے متعلق جو ہی آیت کریمہ نازل ہوئی, بس عمر کا ایمان آ گیا, مسلمان مضبوط ہو گئے, طاقت میں آ گئے, پاور میں آ گئے مسلمان لوگ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے اندر جو مومنین موجود تھے ان کے متعلق. حضرت عمر کا ایمان مراد ہو تو اس صورت میں آیت کو مکی مانیں گے, بدر کا واقعہ مراد ہو تو آیت کو مدنی مانیں گے, اور ہو سکتا ہے دو مرتبہ نزول ہوا ہو، مکہ میں بھی ہوا ہو، مدینہ طیبہ میں بھی ہوا ہو. اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے آپ کی حفاظت، نصرت، مدد کے لیے. اور دوسرا کون؟ آپ کے پیچھے جو ایمان والے چلتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، وہ جو ہے آپ کے لیے کافی ہے، وہ مومنین آپ کے لیے کافی ہے. گویا کہ حضرت عمر ایمان لے آئے وہ کافی، بدر میں جو صحابہ آئے اپنی جان دینے کے لیے وہ آپ کی مدد کے لیے کافی. گویا اس صورت میں بدری صحابہ کی فضیلت میں یہ آیت ہو جائے گی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ ایمان والوں کو قتال کے لیے آمادہ کیجئے. صاف لفظ ہیں، قتال کے لیے آمادہ کیجئے. اباری لفظ جہاد ہوتا تو آپ بہت ساری شکے نکالتے، لیکن صاف لفظ ہیں علی القتال، ایمان والوں کو قتال کے لیے آمادہ کیجئے، اباریے کہ دشمنان دین کے مقابلے میں وہ قتال کرے. ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے 20 جم کے رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. ایک مومن 10 کا مقابلہ، 10 کے مقابلے کے اندر. یکن تکن دونوں قرات ہے. وَإِن يَكُم مِنْكُم مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 ہوئے تو ان کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ نا سمجھ قوم ہے. یہ خبر امر کے معنی کے اندر ہے. کیا مطلب آیت کا؟ 20 مسلمان اگر موجود ہو تو 200 دشمنان دین سے قتال کرے، اور 100 مسلمان ہو تو 1000 دشمنان دین سے قتال کرے، اور ثابت قدم رہے، میدان نہ چھوڑے، ورنہ گنہگار ہوں گے. ثم نسخ، پھر یہ آیت منسوخ کر دی گئی. کیوں؟ پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، پھر تعداد زیادہ ہو گئی تو تخفیف کا حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. الآن خفف اللہ عنکم، اب تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اب تم سے بوجھ ہلکا کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر کمزوریاں ہیں. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. ذات کا ذمہ اور فتح دونوں قرات اس کے اندر موجود ہیں. کائی کی کمزوری؟ کہ 1-10 کے مقابلے میں لڑے، اس معاملے میں تمہارے اندر کمزوری ہے. اسی لیے اب تخفیفی حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا. کیا تخفیفی حکم نازل ہوا؟ فَإِن يَكُم مِّنكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں سے 100 جم کے رہنے والے ہوئے صابر تو 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے. یعنی 1 کے مقابلے میں 2، یہ آخری حکم نازل ہوا. وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوئے تو ان کے 2000 پر اللہ کی مشیت اور ارادے سے غالب آ جائیں گے. یہ خبر بھی امر کے معنی میں ہے. کیا مطلب؟ ڈبل سے مقابلہ کرنا لازمی، میدان میں جمنا بھی ان کے سامنے لازمی. یعنی جب تک مسلمانوں کے مقابلے میں سامنے والے ڈبل ہوئے وہاں تک میدان سے بھاگ نہیں سکتے. ہاں تعداد پھر اس سے بھی کئی گنا جائے، 3-4 گنا ہو جائے تو پھر جو ہے میدان چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ 2 گنے ہو گئے وہاں تک مسلمان میدان نہیں چھوڑ سکتے. یہ آخری قانون نازل ہوا. واللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ایک بہت بڑا اشکال، چونکہ یہ تو دور صحابہ کی باتیں ہیں نا، تو پھر کیسے کہا گیا وعلم ان فیکم ضعفا؟ تمام صحابہ ایمان میں پاور فل تھے، پھر کیسے فرمایا وعلم ان فیکم ضعفا؟ ہے نا سوال کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ذرا اچھی طرح بات سمجھ لو. وعلم ان فیکم ضعفا, جب کوئی تحریک اٹھی ہے اور کوئی تنظیم اور جماعت اور انجمن اور جمعیت وجود میں آتی ہے تو ابتدائی مرحلے کے اندر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں چاہے وہ تعداد میں کم ہو لیکن ان کا حوصلہ, ان کے عزائم, ان کے ارادے, ان کی حرکات, ان کی جو ہے جد و جہد زیادہ ہوا کرتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بعد میں چل کر کے اس میں جڑتے ہیں. جی ابتدائی مرحلے میں جو تحریک میں شامل ہوئے, جد و جہد میں شامل ہوئے, انجمن میں, تنظیم میں, جمعیت میں شامل ہوئے, جو مؤسسین, بانیین, مبتدئین کہے جاتے, وہ ان کے اندر جو عزائم, ارادے اور ان کی حرکات, جد و جہاد, مجاہدے, بعد والے جو شامل ہوتے ان کے مقابلے میں تھوڑا کم ہوتا ہے. ہر جگہ دیکھنے میں آتا ہے, دنیا کی ہر تحریک, ہر جمعیت, ہر تنظیم, ہر انجمن کا جائزہ لے لو, یہ چیز آپ کو قدر مشترک دیکھنے کو ملے گی. بس یہی حال ہوا کہ جو صحابہ ابتدائی دور کے اندر ہے ان کے جو عزائم, ان کے جو اخلاص اور ان کے جو ارادے, ان کی جو جد و جہد, وجہ کیا, بعد والوں کے مقابلے میں وہ زیادہ آگے بڑھے ہوئے. وجہ کیا کہ شروع دور میں ایمان لائے تو ان پر حالات بھی بہت آئے اور آدمی جتنا حالات سے گزرتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے. اور وہ حالات جو مکی دور میں مہاجرین نے دیکھے وہ حالات بعد کے دور میں ایمان لانے والوں کے سامنے نہیں آئے. ہجرت سے پہلے جو حالات آئے صحابہ پر وہ ہجرت کے بعد والوں پر وہ حالات نہیں آئے. اسی لیے ظاہر بات ہے کہ دونوں میں فرق ہونا لازمی ہے. اسی لیے خود باری تعالیٰ نے بھی فرق کیا, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان. فرق تو ہونا ہی ہونا ہے دونوں کے درمیان میں. اب یہاں جو ضعفاً کہا گیا ہے کس اعتبار سے کہا گیا, کہ جو صحابہ شروع دور میں ایمان لائے, ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے مکی زندگی کے اندر جو حالات اٹھائے اور اس کی وجہ سے ان کے ایمان, ارادے, عزائم کے اندر جو پختگی آئی, ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والوں کے اندر اس کے مقابلے میں تھوڑا ضعف اور کمزوری آئے گی, اگرچہ وہ بھی ایمان اور عزائم کے اعلی مقام پر تھے, لیکن ان صحابہ کے مقابلے میں جو شروع دور کے, بعد والوں میں تھوڑا ضعف اور کمزوری آنا لازمی چیز ہے. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیے جامعہ کے دور اول کے فضلا اور آج کے فضلا ایک رام, فرق ہونا تو لازمی چیز ہے. یہ دوسری بات سمجھو, جب کوئی کام بڑا ہو, کرنے والے کم ہو, تو کرنے والا ہر فرد اس کو اپنا سمجھ کے ہر طرح کی قربانیاں دے کے کام کرتا ہے. اور بعد میں چل کر کے جب افراد بڑھ جاتے ہیں, اس پہ ڈالو, اس پر دھورو, اس پر یہ کرو, یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام, کام بڑا, افراد کم, تو کرنے والے کے اندر جو فکریں ہوگی, بھئی یہ کام ہمیں کرنا ہے, ہم چار ہی آدمی اور مل کے انجام دینا ہے. اب وہی کام 40 کے حوالے کرو, یہ لوگ کر لیں گے, میں ہوں, یہاں شامل ہوں, میں حاضر ہوں, میں آتا جاتا رہوں گا, میں بھی دیکھتا رہوں گا, میری بھی توجہات ہے, میری بھی سرپرستی ہے, میری بھی نگرانی. لیکن وہ جو چار کام کرنے والے, وہ کام 40 آدمی مل کر اتنی فکروں سے, اہمیت سے, گوڑن سے نہیں کر سکتے. یہ ہوا شروع میں تعداد کم صحابہ کی, اسی لیے جو کام ان کے ذمے آیا اس کام کو جس انداز سے انہوں نے انجام دیا, ظاہر ہے کہ بعد میں تعداد بڑھنے کے بعد جو ہے وہ کام کئی لوگوں پر تقسیم ہو گیا, تو یہ ہو گیا وعلم ان فیکم ضعفا. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ضعفن سے مراد ضعف ایمانی مراد نہیں ہے, ضعف طبعی مراد ہے آیت کریمہ کے اندر. ورنہ ایمانی قوت تو صحابہ میں روزانہ ہی بڑھتی رہی، ترقی کرتی ہی رہی، حضور کی صحبت بافیض سے، نزول قرآن اور اس کے علم و عمل سے روزانہ روحانی قوت بڑھتی رہی. یہاں جو ہے جسمانی جو ہے قوت مراد ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اور یہ تو بھائی دنیا میں بھی مشاہدے ہیں. ہم سے پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ مضبوط، پرانے بڈھے ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں آج کے نوجوانوں کے مقابلے کے اندر. وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْقِنَ فِي الْأَرْضِ. یہ آگیا ایک اہم مسئلہ. بدری قیدیوں کا معاملہ آگیا ہے. بدر کے اندر قیدی پکڑے گئے، 70 کے قریب قیدی پکڑے گئے بدر کے موقع کے اوپر. اب یہ جو موقع تھا اسلام کے اندر سب سے پہلی غنیمت کا موقع تھا. اس سے پہلے باقاعدہ اتنی بڑی غنیمت آئی نہیں تھی جتنی بدر میں آئی. پہلی بات یہ ذہن میں رکھو. دوسری بات، پچھلی امتوں میں غنائم حلال نہیں تھے. ہوئی وہ آگ آوے اور جلا ڈالے، پہلے کئی بار گزری ہے یہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کے لیے غنائم کو حلال فرمایا. غزوہ بدر تک غنیمت کے حلال ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، یاد رکھنا. غزوہ بدر تک غنائم کی حلت کا اعلان ابھی ہوا نہیں تھا. تیسری بات، غزوہ بدر میں غنائم بھی ملے، کافروں کی بھی قیدیوں کی بڑی تعداد ہاتھ میں آئی، بہت سارے کافر قید پکڑے گئے. اب یہ دو مسئلے سامنے آئے، غنائم کا کیا کرنا، قیدیوں کا کیا کرنا. تو غنائم کے بارے میں جو ہوا وہ شروع صورت میں بھی آ گیا، شروع پارے میں بھی آ گیا، جو فیصلہ اللہ کے یہاں سے آیا وہ. اب بڑا مارکت الارا مسئلہ تھا قیدیوں کا، کہ قیدیوں کے معاملے میں کیا کیا جائے. اب دو رائے آئی صحابہ کرام کی طرف سے جب مشورے کے لیے بیٹھے. تو اس سلسلے میں حضرت جبرائیل امین نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی. کیا اطلاع دی؟ کہ صحابہ کرام کو دو چیزوں میں اختیار دو قیدیوں کے معاملے میں. ایک یہ کہ ان قیدیوں کو قتل کر دو، دشمن کی طاقت شوکت ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. دوسرا، قیدیوں کو فدیہ یعنی کچھ مال لے کر کے چھوڑ دو. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا جتنے قیدیوں کو تم فدیہ لے کر کے چھوڑو گے آئندہ تمہارے مسلمانوں میں اتنے کو شہید ہونا پڑے گا. یہ اسی وقت وحی میں نازل ہو گیا کہ جتنے کافروں کو فدیہ لے کر چھوڑا تو اتنی تعداد میں مسلمان آئندہ سال شہید ہوں گے. یہ اللہ کے یہاں سے پیغام آیا. اب دو چیز کا اختیار تو دیا گیا، تم چاہو تو ان کو قتل کر ڈالو، تم چاہے تو فدیہ لے کے چھوڑو. لیکن فدیہ والی صورت میں یہ ہے کہ آئندہ تمہارے اتنے مسلمان شہید ہوں گے. اس میں لطیف اشارہ ہو گیا کہ اللہ کو کیا پسند ہے. اختیار تو دیا گیا لیکن اللہ کا منشا وہ بھی سامنے آ گیا کہ اللہ کا منشا ہے قتل کر دینے کا. توحید تو فرمایا نے کہ اگر فدیہ لے کے چھوڑو گے تو آئندہ تمہارے اتنے لوگ شہید ہوں گے. تو منشئ الہیہ بھی یہی تھا کہ ان سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع فرمایا. 70 قیدیوں کے معاملات, اس میں خود حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عقیل ابن ابی طالب, بڑے بڑے لوگ تھے اس کے اندر, حضور کے خاندان کے بھی لوگ. اب جب یہ معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے مانگی. دو جماعت ہو گئی صحابہ کی, ایک بڑی جماعت جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, کہنے لگے حضور ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دو. ایک تو یہ کہ اللہ نے ہم کو ان کے اوپر کامیابی دے ہی دی ہے, بہت بڑی نعمت, ہم فاتح بن گئے, ہم کامیاب ہو گئے. دوسری بات, اس وقت مسلمان اور خاص کر کے مہاجرین مفلوق الحال چل رہے ہیں, فقر میں. اگر فدیے میں کوئی رقم آئی تو ان کو مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے حضرات کو مدینہ کے اندر سیٹ ہونے کے لیے وہ فدیے کی رقم کام آ جائے گی اور ان کا فقر اور غربت دور ہو جائے گی. تیسری حکمت, فدیہ لے کے چھوڑیں گے, دعا کریں گے اللہ ان میں سے بہت سو کو ایمان دے دیں گے اور وہ صحابی بن جائیں گے. قتل کریں گے تو ایمان والا چانس تھوڑا ہی باقی رہے گا, اس لیے فدیہ دے کر لے کر چھوڑنے میں خیر ہے, آئندہ اس میں سے کتنے ایمان لے آئیں گے, ہدایت پر آ جائیں گے. یہ سب دلائل کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا ہوئی کہ اور ان کے ساتھیوں کی چھوڑ دو. رہا یہ کہ ہمارے اتنے ہی افراد آئندہ سال شہید ہوں گے, تو کہا یہ تو مومن کا عین مقصود اور مطلوب ہے. مومن کا عین مقصود اور مطلوب ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کا مقصود کیا, جامع شہادت نوش کرنا, اسی لیے حضور ان کو چھوڑ دیا جائے. اور پانچویں حکمت یہ کہ مال جو ملے گا فدیے میں تو اس سے آئندہ ہم جہاد کی تیاری ہی میں لگا سکتے ہیں. مفلوق الحال بھی ختم ہوگی لیکن آئندہ قتال میں بھی تو اس مال کو ہم خرچ کر سکیں گے. ان حضرات کے دلائل دے اور ان کی رائے دی. دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی رائے یہ تھی کہ حضور یہ بڑے بڑے سرداران قریش آنٹھی میں آئے ہیں, یہ آئے ہیں شکنجے میں, ان کو نہ چھوڑا جائے, ان کو قتل ہی کر دیا جائے. حضور قتل ہی ان کو کر دیا جائے, ان کی رائے یہ تھی. کہا حضور یہ آئندہ ایمان لائیں گے ایک وہمی بات ہے, ہو سکتا ہے لاوے ہو سکتا ہے نہ لاوے, موہوم بات ہے, یہ تو کوئی یقینی بات تھوڑی ہے کہ یہ سب ایمانی لے آئیں گے. اور دوسرا بڑا اندیشہ ان کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ مکہ واپس جا کر مسلمانوں کے خلاف مزید بڑی تیاری میں مشغول ہوں گے, سدھریں گے نہیں. اسی لیے حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ کی رائے, بتاؤ ان کو, سب کو نمٹا, ان کو ایک کو بھی مت چھوڑو. بلکہ حضرت عمر نے تو بعض لوگوں کے نام لے کر کے کہا کہ حضور حضرت علی کو تلوار دو, ان کے بھائی عقیل کی گردن مارے. اور حضرت عمر نے اپنے قریبی رشتے دار کے بارے میں کہا, چچا عباس کے لیے کہا, ان کو نام لے لے کے کہا کہ ان لوگوں کو نمٹاؤ, اس طرح ہم ایک دوسرے کے رشتے داروں کو مارے, وہیں سے ہم شروعات کریں. حضرت عمر کی یہ رائے تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا, لو اتفقتما ما خالفتکما, ابو بکر اور عمر اگر تمہارا کسی رائے پر اتفاق ہوتا تو میں اس رائے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرتا, لیکن تم دونوں میں ہی دو رائے ہیں, اسی لیے اب میرے لیے ترجیح کا معاملہ آیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی رائے کو ترجیح دی. کیوں؟ میرے غریب فقراء صحابہ کو مالی فائدہ پہنچ جائے گا، ان کو ایک راحت ہو جائے گی مالی اعتبار سے، اس لیے حضور نے اس رائے کو ترجیح دی اور فیصلہ ہو گیا کہ بھئی ان کو مالی فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. اب مختلف شکلیں ہوئی، کسی کو کہا کہ کچھ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، کسی کو کہا کہ تم اتنا اتنا مال دے دو، مختلف شکلیں ہوئی، لیکن بہرحال مالی فدیہ دے کر کے جو ہے چھوڑنے کے لیے فیصلہ ہوا. اب یہ جو مالی فدیہ دیا گیا اس میں ہوا کیا؟ اس رائے میں دو پہلو آئے، ایک خالص دینی پہلو کہ یہ لوگ فدیے دے کر چھوٹ کے جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے، یہ خالص دینی پہلو تھا ان کو فدیہ لے کر چھوڑنے میں. لیکن ایک ہلکا سا فائدہ، غریب صحابہ مالدار ہو جائیں گے، ان کی غریبی ختم ہو جائے گی، مفلوق الحالی ختم ہو جائے گی، مال ان کو ہاتھ آ جائے گا، گویا ایک ذاتی فائدہ بھی اس میں ایک پہلو رکھتا تھا. تو ایک طرف خالص دینی پہلو ایمان لانے والا، اور دوسری طرف ذاتی منفعت والا بھی ایک پہلو اس کے اندر کام کر رہا تھا. اور ابھی تک کسی نص صریح سے اس طرح کے مال کا جائز ہونا ثابت بھی نہیں تھا. اور یہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا چاہتے تھے، وہ اس طرح ذاتی منفعت کی طرف بھی نظر کرے، اس کی طرف بھی ان کا دھیان جائے، دنیاوی دولت کی طرف بھی دھیان جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس کو ایک نمونہ بنانا تھا اس جماعت کو. ان کا ادنا دھیان بھی ذاتی منفعت پر جائے یہ باری تعالیٰ کو پسند اور گوارا نہیں تھا. یہ تو ایک نمونے کی جماعت تیار کرنی تھی. اور کہتے ہیں کہ جو کام جائز اور ناجائز سے مرکب ہو ناجائز ہی کہلاتا ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے مشترک نیت تھی دینی دنیاوی، اس لیے جو ہے یہ رائے قابل قبول نہیں ہوئی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ نے بدری قیدیوں سے فدیہ لیا کہ نبی کے لیے یہ بات ہرگز مناسب نہیں تھی کہ ان کے لیے قیدی رہ جاوے، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے وے، یعنی ان سب کو قتل کر کے خون بہا دینا تھا، ان کا کفار کے قتل میں مبالغہ کرنا تھا. تریدون عرض الدنیا، تم دنیمان والو دنیا کے سامان کو چاہ رہے تھے، حالانکہ دینی پہلو بھی تھا، لیکن دیکھو جس سے پیار ہوتا ہے نا، جس سے محبت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے نا، اس کے اچھے کاموں کو سراہنے کے بجائے ان کی معمولی غلطیوں پر تنبیہ کی جائے، یہ ہے کمال محبت کا تقاضا، تاکہ وہ ادنا کوتاہیاں بھی ان میں باقی نہ رہے اور اللہ سبیل الکمال نکھر کر کے وہ سامنے آئے. تو واقعتاً حوصلہ افزائی بہت اچھی چیز ہے کہ اس کے لیے تعریف کی جائے، لیکن اس کے بمقابل ان کی کمی کوتاہیوں کے اوپر تنبیہ کرنا تاکہ وہ کمی کوتاہیوں کی تلافی ہو کر کے ان میں کمال آ جائے، یہ چیز زیادہ افضل اور اولا ہوا کرتی ہے. تو صحابہ کی رائے کے اندر دینی پہلو بھی تھا، لیکن وہ جزوی دنیاوی ذاتی منفعت کا پہلو بھی تھا. تو اللہ کو صحابہ سے کامل ترین محبت ہے، اسی لیے اس پہلو کو سامنے رکھ کر تنبیہ کی گئی. تریدون عرض الدنیا، کہ تم نے دنیا کا سامان سامنے رکھا، اور سامان کو عرض اس لیے کہا گیا کہ وہ عارضی چیز ہے، زائل ہونے والی، ختم ہونے والی. واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت کا فیصلہ کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت سے راضی تھے، یعنی ان کافروں کو قتل کرنے کے ثواب میں. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے, بڑے حکمت والے ہیں. گویا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر تم لوگ قتل کر دیتے تو یہ چیز اللہ کو زیادہ پسند نہ آتی, فدیہ لے کر کے چھوڑنے کے مقابلے کے اندر. کہتے ہیں کہ فدیہ لے کر کے چھوڑنے کا جو اختیار تھا وہ منسوخ ہو گیا. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا, والی آیت کے ذریعے سے. اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بہت صاف ہے کہ قیدیوں کو یا تو قتل کر دو یا غلام بازی بنا دو. ہاں, قیدیوں کا تبادلہ قیدیوں سے امام صاحب نے جائز قرار دیا ہے کہ کچھ مسلمان قیدی ان کے پاس ہو, کچھ کافر قیدی ہمارے پاس ہے, تو تبادلہ جائز ہے. ہم ان کے قیدیوں کو چھوڑے, وہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑے. باقی امام صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان کو قتل کرو یا یہ کہ ان کو غلام بازی بنا دو. ایک اور شیخ امام صاحب کے نزدیک مالی فدیہ لے کر کے چھوڑنا امام صاحب کے مشہور قول میں ناجائز ہے. البتہ سیر کبیر کی روایت میں امام صاحب سے ایک قول یہ منقول ہے کہ مسلمانوں کو اگر مال کی سخت ضرورت ہو تو ایسے موقع کے اندر بوقت ضرورت بدرج مجبوری مالی فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑنا جائز ہے. باقی ان کو قتل کرنا, غلام بانی بنانا, فدیہ لے کر چھوڑنا, احسان کے طور پر بلا معاوضہ چھوڑ دینا, یہ امیر وقت کا اختیار ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, کتنی سخت آیت ہے اندازہ لگاؤ. اگر پہلے سے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو گیا ہوتا تو جو تم نے فدیہ لیا نے اس فدیے کے اوپر تمہارے اوپر بڑا عذاب آ پڑتا. کتنی سخت تنبیہ فرمائی. اگر پہلے سے اللہ کا حکم نہ ہو گیا ہوتا تو بدری قیدیوں کو جو تم نے فدیہ لے کر چھوڑا اس پر اللہ کی طرف سے بڑا بھاری عذاب آ جاتا. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عذاب بالکل سامنے آ چکا تھا, بالکل سامنے اور قریب آ چکا تھا. اور اگر عذاب آتا تو عمر اور سعد دو بچتے, باقی سب پر عذاب آتا. حضور نے ارشاد فرمایا. اب سوال یہ کہ کوئی اشکال کرے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہے لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم کے؟ نہیں, ہرگز نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ میں جو نرمی والا پہلو اور جنہوں نے راحت والی بات تھی اس کو سامنے رکھ کر حضور کا کام تو ترجیح دینے کا تھا, اس لیے حضور تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے فائدے کے لیے نہیں, اپنے صحابہ کو راحت پہنچانے کی غرض سے آپ نے یہ فیصلے کو ترجیح دی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم میں شامل نہیں ہے, حضور اس سے جو ہے مستثنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ لولا کتاب من اللہ سے کیا مراد؟ کہ پہلے سے اللہ کی طرف سے یہ حکم نہ آیا ہوتا تو تمہارے فدیے کے اوپر اللہ تم کو بڑا عذاب دے دے. تو یہ کتاب من اللہ ہے کیا چیز؟ نمبر ایک, کتاب من اللہ سے مراد یہ ہے کہ آئندہ چل کر کے غنائم حلال ہونے والے ہیں. بے حلال الغنائم علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ابھی اس وقت تک غنائم حرام ہے لیکن بس اب غنیمت کی حلت کا اعلان ہونے والا ہے. گویا کہ آئندہ چل کر کے جو چیز حلال ہونے ہی والی ہے گرچہ اس وقت وہ ممنوع ہے اس کے ارتکاب پر اللہ نے تمہاری پکڑ نہیں کی, تم کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا. جب یہ معاملہ ہوا اس وقت حلال نہیں تھی غنیمت, لیکن آئندہ چل کے غنائم حلال ہونے ہی والے ہیں، اور جو چیز آئندہ چل کے حلال ہونے والی ہے اس میں جو کوتاہی ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت اور پکڑ ہوئی نہیں۔ تو عین اس وقت تک حلت نہیں تھی، اس کا تقاضا عذاب، اور آئندہ چل کر کے حلت ہونے ہی والی ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معاف کر دیا گیا۔ دوسری بات کتاب من اللہ کا، دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ بدری صحابہ کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ بدری صحابہ کے بڑے فضائل ہیں، صرف ان کا نام کوئی بولے اور دعا کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، اتنے فضائل ہیں بدری صحابہ کے۔ تو بدری صحابہ کے لیے اللہ کے یہاں یہ فضیلت ہے کہ ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ دینے کا فیصلہ فرمایا، اسی لیے یہ جو ایک چوک ہو گئی ان میں سے بہت ساروں سے، اس چوک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، ورنہ اگر یہ طے شدہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی ان کے اوپر کب سے آ چکا ہوتا۔ اب مسئلہ کھڑا ہوا کہ حلت کا اعلان تو ابھی تک ہوا نہیں اور غنیمت جمع کر لی، اور اس میں جو ہے رائے بھی ہو گئی، ہم لے رہے وہ لے رہے، تو اب دل میں ایک تشویش ہوتی ہے نہیں کہ اب اس غنیمت کو کھاوے کہ نہ کھاوے، کھاوے کہ نہ کھاوے، یہ فدیے کی رقم آ بھی اس کو استعمال کرے کہ نہ کرے، یہ تو سب ہم نے ممنوع کام کا یہ کر لیا تو کیا کرے۔ تو اب ارشاد فرمایا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اب حلت کا اعلان ہو رہا ہے، جو غنیمت کا مال تم نے لیا آپ کھاؤ حلال پاکیزہ، دل میں کوئی شک رن اور تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے، کھاؤ۔ اعلان ہو گیا حلت کا، اور اللہ سے ڈرو، یقینا اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ نے تم پر سے بہت ہلکا کر دیا، اور اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، یعنی اپنے سے دس گنا سے قتال کرنے میں، اور ضعفا ضعف کے ذمے اور فتح کے ساتھ ہے، بس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو وہ 200 پر ان میں سے 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب رہیں گے، اور یہ خبر